خال سیاهه، دل من میخواد دوباره بیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الدائمة على اعدائهم اعداء الدین من اول یوم ظلمهم الى لقاء یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الحسن والحسین امامان قاما و قعدا. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں سلام تقدیم کرتے ہوئے ساتھ ساتھ محتاج دعا بھی ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ خداوند کریم اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے اس ماہ مقدس و ماہ فضیلت و شرافت کے عبادات کو ہم سے احسن نواز قبول فرمائیں. الہی آمین انشاءاللہ. ناظرین محترم، اس ماہ پربرکت میں، ماہ فیض میں، ماہ سرچشمہ حیات میں قرآن کی بہار آئی، جہاں شب قدر کی بہار آئی، ساتھ ساتھ کچھ اور مناسبتیں بھی اس ماہ مقدس میں ہیں، اور وہ بھی عظیم مناسبات ہیں. کچھ مناسبتوں کے بارے میں گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا، حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت ابو طالب علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں. آج کی اس مناسبت، اور جیسا گزشتہ نشست میں بھی امام حسن مجتبیٰ، آسمان امامت کا دوسرا ستارہ، امام حسن مجتبیٰ حسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ ان کی ولادت با سعادت کی وجہ سے اس مہینے کی رونق میں مزید اضافہ ہوا ہے. ناظر محترم، آپ کو یہ معلوم ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پروردگار سے، خالق کائنات نے اپنے رسول پاک سے یہ وعدہ کیا کہ ہم نے کوثر سے نوازا ہے تجھے پیارے رسول، دشمنی تجھ سے جو برتے گا وہ ابتر ہوگا. آج وہ دن ہے جسے ہم تفسیر نزول تفسیر سورہ کوثر کہہ سکتے ہیں، جسے آغاز نسل کوثر کہہ سکتے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ جس سے دامن زہرا سلام اللہ علیہا ہرا بھرا ہوا، یہ وہ دن ہے جس سے علی کا گھر آباد ہونا شروع ہو گیا، یہ وہ دن ہے میلاد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جس کی برکت سے دشمنوں کو وہ جواب مل گیا، دندن شکن جواب مل گیا، کہ جو لوگ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتر کہا کرتے تھے. اور آج چراغاں کا دن ہے، آج خوشی منانے کا دن ہے، آج شکر خدا بجا لانے کا دن ہے کہ اتنی عظیم نعمت عالم اسلام کو، بلکہ انسانیت کو خالق کائنات نے یہ عظیم نعمت عنایت فرمائی ہے. ناظر محترم، کسی بھی امام کی فضیلت کو نہ کوئی قلم سے بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی زبان سے اس کے بیان کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی خطاب میں، نہ کوئی شعر میں، اس لیے کہ جن کی فضیلتیں خود خالق کائنات بیان فرمائے، خود سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمائے، کوئی اور بیان نہیں فرما سکتا. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے. 2 ہجری یا 3 ہجری میں ان کی میلاد با سعادت 15 ماہ مبارک رمضان میں ہوئی، اور اس سے لے کے 11 ہجری تک اتنی خوشیاں خدا نے انہیں نصیب فرمائی کہ سر پر تاج عصمت اور تاج رسالت سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے مادر گرامی بھی ہیں، امیر المومنین ہیں، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی مصیبت ہے. لیکن جب سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے آل محمد کے اوپر مصائب کے وہ عظیم پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال اور زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد یہ دنیا نے ایسے مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھا دیے کہ اس کے بعد 30 سال امام امیر المومن علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمراہی میں امام حسن مجتبیٰ نے وہ عظیم دین بھی دیکھیں، وہ تاریخ اسلام کے وہ تحولات اور انقلابات بھی دیکھیں، کہ سرور کائنات کے وفات کے بعد امیر المومنین کی مختصر ترین 4 سال 6 مہینہ اور کچھ دن کی اس حکومت میں اور ظاہری امامت میں 3 عظیم جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بہت ہی نمایاں تھا ان تمام جنگوں میں، صاف حق اور حقیقت کے ساتھ دیتے تھے، جگہ جگہ جاتے امام کی طرف سے ترغیب دلاتے، حق کی طرف آ جائیں، باطل کی طرف نہ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں، ہلاکت سے بچ جائیں، اور حق سمجھ کر اپنی جان مال سب کچھ اس راہ حق پر قربان کرتے رہے۔ 41 ہجری کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ 41 ہجری سے لے کے 51 ہجری تک امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امامت کا یہ وہ زمان ہے، یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں بہت ساری مصیبتوں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام دو چار ہوئے۔ ان جملہ عظیم مصیبت میں سے ایک حکومت شام کی وہ مصیبت والی حکومت تھی۔ پہلے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف لانے کے لیے قیام فرمایا، لیکن دیکھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو آخر کار یعنی وہ دشمن کی طرف سے صلح کی شرائط پیش کی گئیں۔ خلاصہ صلح، حکومت شام، معاویہ اور حسن مجتبی۔ جب بھی امام حسن کا نام آتا ہے صلح ذہن میں ضرور آ جاتی ہے، صلح اور امام حسن، اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تاریخ میں مشہور ہیں، صلح حسن، صلح امام حسن۔ عجیب لازم و ملزوم قرار پایا ہے صلح حسن، اور لوگ اس سے ہر کوئی یعنی مختلف مطالب اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حکومت شام کو پسند کرتے ہیں اور اس حاکم کو پسند کرتے ہیں، ان کی تائید اور حمایت میں صلح حسن کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو حسن مجتبی جیسے عظیم ہستی اس کے ساتھ صلح کیوں کرتے اور کیسے صلح کیا انہوں نے؟ جبکہ ان انسانوں کو یہ واقع نہیں معلوم کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں تھی، اور مشرکین مکہ سے بڑھ کر کوئی دشمن اور پلیت کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی قوم نہیں تھی۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی سیاست کو اختیار کر کے اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور آسان طریقے سے اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کیا، جس کا نام صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں رہتی دنیا تک یہ نام زندہ جاری رہے گا۔ اسلامی سیاست کے بصیرت کے طور پر اور سیاست کے طور پر دشمن کے ساتھ صلح کرنے سے نہ سرور کائنات کی عظمت میں کوئی کمی آئی، نہ مشرکین مکہ کی خباثت میں کوئی کمی آئی، مشرک مشرک ہی رہا اور سرور کائنات معصوم معصوم ہی رہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، اس زاویے سے کیوں نہیں دیکھتے ہو صلح حسن کو؟ اگر معاویہ کے ساتھ امام حسن مجتبی نے صلح کیا ہے، نہ حسن کی عظمت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ ان کی امامت و عصمت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ ہی حکومت شام کی شوم میں کوئی کمی آئی، شومیت میں کوئی کمی آئی ہے۔ شام شام رہا، مدینہ مدینہ رہا، تاریکی تاریکی ہے، ظلمت ظلمت ہے، نور نور ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اور مزید ان قرارداد کے شقوں کو دیکھیے کہ اس شق کے ذریعے قلم سے حسن مجتبی نے جو کام لیا ہے وہ شاید کوئی تلوار سے بھی لے سکے۔ ان شقوں میں سے، صلح کے قراردادوں میں سے ایک یہ ہے کہ حکومت شام علی اور اولاد علی اور اہل بیت پر سب و شتم نہیں کرے گا، بد زبانی استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ثابت کیا کہ یہ تاریخ میں ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ پابندی وہاں لگا دی جاتی ہے جہاں کوئی خرابی موجود ہو، اصلاح کی فکر وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی فساد ہو، مصلح وہاں بیدار ہوتا ہے جہاں مفسد موجود ہو۔ تو یہ شرط ہی بتا رہا ہے کہ واقعاً کتنی خرابی تھی حکومت شام کی زبان سے جاری ہوتی تھی ائمہ معصومین کے خلاف۔ دوسری شق کو دیکھیے، حکومت شام قرآن اور سیرت رسول کے مطابق عمل کرے گا، یہ شرط لگانا ہی اس حکومت شام کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ پہلے سے کاربند ہوتا قرآن کے اوپر اور سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، یہ کیوں انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ سیرت رسول کے مطابق چلے؟ اور اس کے بعد یہ پابندی کہ معاویہ اپنے بعد کسی اور کو حاکم قرار نہیں دے سکتا ہے، اور اس شرط کی اتنی شدت سے معاویہ نے مخالفت کی اور عالم اسلام کی گردنوں پر یزید جیسے پلید اور خبیث انسان کو مسلط کر کے عالم اسلام کے کمر پر وہ کاری ضرب لگا دیا ہے جو قیامت تک اس کا خسارہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیے صلح میں صرف مد مقابل کی بات کو ماننے کو صلح نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بات منوانے کو صلح کہا جاتا ہے۔ مد مقابل کی بات یہ نہ سوچا جائے کہ چونکہ حسن نے صلح کیا معاویہ کے ساتھ بس ان کی باتیں مانی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسن کے ساتھ صلح کی گئی ہے اور امام حسن نے اپنی باتیں منوائی ہیں اور حکومت شام کے چہرے کو مشخص اور اجاگر کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کے سامنے کہ کس حد تک وہ پانی میں ہے اور کس حد تک ظاہر ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں کہ مختصر وقت میں ان تمام تفصیلات کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں میں نے ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ سرور کائنات فرما رہے تھے کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کچھ احادیث کو سمجھنا سننا آسان ہے، سنانا آسان ہے، کتابوں میں لکھنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، لیکن جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتُهُ قَلِيلٌ، علم کو روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی رعایت کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہاں جب سرور کائنات فرماتے ہیں میرے یہ دو فرزند جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا مطلب اس سے؟ آیا آپ نے کبھی جنت دیکھی ہے؟ جنت کی وسعت کا آپ کو اندازہ ہے؟ سورہ حدید میں قرآن مجید نے فرمایا، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض، بھاگو اس جنت کی طرف، جلدی کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کی طرح ہے۔ ایک مومن کی جنت اتنی عظیم ہے۔ آج یہ آسمان، یہ نظام شمسی، یہ سولر سسٹم، یہ مثلاً 15 لاکھ گنا بڑا سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر، عربوں کہکشاں، ہر کہکشاں میں عربوں ستارے، یہ اتنی عظیم، یہ سما دنیا ہے، اس کی ہم، یہ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے ہم اس کو نہ سمجھ سکے، کہاں وہ جنت؟ لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو نہ کسی کان نے سنا ہو۔ جب وہاں جائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت کیا ہے اور سردار جنت کیا ہوتا ہے۔ خدا آپ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اس جنت میں جا کے دیکھیں گے کہ سرداری جنت سید شہدا، سردار جنت سید شہدا کی عظمت کیسی ہے، سردار جنت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری کیسی ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری آیات قرآنی ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ، زمان و مکان کے بدلنے کے ساتھ، انقلابوں کے آنے کے ساتھ، حکومتوں کے بدلنے کے ساتھ، وہ اپنے معانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر قوم ہر نسل کے لیے ہے۔ سرور کائنات کی احادیث پوری قوم پوری قیامت تک کے لیے ہے، آنے والے زمانے میں وہ اپنا معنی پیدا کرتے جاتے ہیں۔ تو جو فضیلت اہل بیت اطہار کے بارے میں، جو روایات اور احادیث ائمہ معصومین کے بارے میں سرور کائنات کی زبان مبارک سے موجود ہیں، اس کو سننے کی کوشش نہ کریں صرف، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث ظاہراً میں بہت ہی آسان ہوتے ہیں، حقیقت میں بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، اور ان کے گفتار سے، ان کے کردار سے، ان کی پاکیت و عصمت اور عظمت سے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے اور دل کی یہ آواز آتی ہے کہ بشر جیسا بھی ہو آل نبی سا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی خار گلشن میں کلی سا ہو نہیں سکتا، اگر زہرا کا رتبہ مل نہیں سکتا ہے مریم کو، تو پھر شبیر کے مانند عیسیٰ ہو نہیں سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔